أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المجيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتكم علي مرضاة لربكم وزكاة لأعمالكم وجواز لدعائكم مؤمنین کرام اس سے پہلے آپ کی خدمت میں درود شریف کی فضیلت اور درود شریف کی اجر و ثواب اور صلوات بھیجنے کی اور درود پڑھنے کی تاکید اور آل محمد کی روایات میں اس کی سفارش کے بارے میں اور تاکید کے بارے میں اور بے شمار فوائد اور اجر کے بارے میں گفتگو کی گئی. آج آپ کی خدمت میں آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں اور خاص طور پر سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات اور پیغمبر کے ارشادات کی روشنی میں درود کے آثار کو بیان کرنا ہے اور درود شریف کی عظیم فوائد اور اس کے برکات کو بیان کرنا ہے. سرور کائنات ختمی مرتبت نے درود کے بے شمار آثار کو بیان کیا ہے, درود کے بے شمار فوائد اور برکات کو بیان کیا ہے. انہی کے آثار اور برکات کو بیان کرتے ہوئے تفسیر بصائر جلد نمبر 32 اور صفحہ نمبر 634 پر اس روایت کو تحریر کیا گیا ہے. سرور کائنات کا فرمان ہے, درود خدا کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے. اس انسان پر خدا راضی ہوتا ہے اور خدا کی خوشنودی اس انسان کو ملتی ہے جو ہمیشہ درود پڑھتا رہتا ہے اور آل محمد کو یاد کرتا رہتا ہے, ان ذوات مقدسہ پر درود بھیجتا رہتا ہے. اس پر خدا راضی ہے, اس کے لیے خدا کی رضا اور خوشنودی مل جاتی ہے. اور تیسرا اثر پیغمبر نے فرمایا, اس شخص کی دعائیں مستجاب ہوتی ہے جو شخص زیادہ سے زیادہ آل محمد پر درود پڑھتا ہے. یعنی درود کا پڑھنا انسان کی دعاؤں کی اجابت میں مؤثر ہے. متعدد روایات میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے, تمہاری دعائیں مستجاب ہو جائے, تو اپنی دعاؤں کا آغاز آل محمد پر درود سے کرو. یعنی دعا پڑھنے سے پہلے درود پڑھو اور دعا کے بعد میں بھی جو ہے نا وہ درود پڑھو. وہ دعائیں, وہ تمنائیں اور وہ حاجتیں جو جن کی آغاز دعا سے ہوئی ہو, جن کی جو ہے اختتام دعا سے ہوئی ہو, وہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہے, وہ دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے. اور جب تک کہ درود نہ بھیجا جائے آل محمد پر, اس دعا پر حجاب پڑے رہتے ہیں, وہ دعا قبول نہیں ہوتی, وہ دعا جو ہے بارگاہ الہی میں فرشتے نہیں لے جاتے. یہاں تک کہ معتبر روایات میں آیا ہے, کل دعا ان محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد. معصوم کا فرمان ہے, ہر دعا جو ہے اس پر حجاب ہے, وہ آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے جب تک کہ آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے. جب درود پڑھتے ہیں تو اس درود کی طفیل یہ دعا بارگاہ الہی میں جاتی ہے اور پھر یہ دعا جو ہے مستحق اجابت ہوتی ہے اور اس کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہو جاتی ہے. اسی لیے سرور کائنات نے فرمایا, تمہارے جو درود ہیں وہ تمہاری دعاؤں کی اجابت کا سبب ہے, دعاؤں کی جو ہے مستجاب ہونے کا وسیلہ ہے. مزید فرمایا, جو اعمال تم کرتے ہو, جتنی عبادات تم کرتے ہو, تمہاری اعمال کی قبولیت کا دار و مدار, اعمال کی قبولیت کا جو راز ہے وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا ہے. اس وقت تک تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوتی جب تک تم آل محمد پر درود نہ بھیجے. اسی وجہ سے نماز کا جز قرار دیا گیا ہے درود کو, یعنی جب تک کہ آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے اس کی نماز جو ہے نہیں ہوتی. اور تمام فقہا تمام مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے, اجماع ہے کہ تشہد میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا واجب اور لازم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشہد کے اندر پڑھنا ضروری ہے. نماز خدا کی عبادت ہے, خدا کی بندگی ہے, لیکن خدا نے نماز کے اندر درود کو جز قرار دیا ہے, نماز کا ایک حصہ قرار دیا ہے. اس وقت تک خدا اس نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ اس میں درود نہ پڑھا جائے. اسی وجہ سے شافعی کہتا ہے اے اہل بیت محمد, آپ لوگوں کی عظمت کے لیے, آپ لوگوں کی مقام منزلت کے لیے یہی کافی ہے, خدا نے قرآن کو اپنے کلام کو آپ لوگوں کے گھر پہ نازل کیا ہے, در اہل بیت در قرآن ہے, یہیں جبریل امین قرآن کو لے کے آیا ہے. لہذا خدا نے جس گھر کو انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے وہ اہل بیت کا گھر ہے, وہ پیغمبر کا گھر ہے. پھر مزید کہا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو آپ لوگوں کی زوات پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی نماز کو شرف قبول عطا کرنا چاہے, قبولیت کا شرف اگر عطا کرنا چاہتا ہے, تو وہ نماز میں درود پڑھیں, اس درود کی طفیل اس کی نماز جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے, اور خدا اس نماز کو قبول کرتا ہے جس نماز میں آل محمد کا ذکر ہو, آل محمد پر درود پڑھا جائے. جب تک درود نہ پڑے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لہذا اس روایت میں سرور کائنات نے فرمایا صلاتکم علیہ جواز لدعائکم ومرزاۃ لربکم وزکاۃ لاعمالکم, کہ درود شریف کے تین آثار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ذکر کیا. فرمایا صلاتکم علیہ جواز لدعائکم, مجھ پر اور میرے آل پر تم لوگ جو درود پڑھتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے, دعاؤں کی اجابت کا سبب ہے. ومرزاۃ لربکم, اور یہی درود تمہارے پروردگار کی رضایت اور خوشنودی کا سبب ہے. اس شخص پر خدا راضی ہے جو بہت زیادہ آل محمد پر درود پڑھتا ہے. اور کیا چاہیے مومن کو؟ خدا کی رضا چاہیے. مومن جو بھی عبادت کرتا ہے, عمل کرتا ہے, نیکیاں وجہ لاتا ہے, یہ سب اس مقصد کے لیے ہے, رضا الہی حاصل ہو جائے. اس کا اہم ترین ہدف مقصد جو مومن کا ہے وہ خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اگر تم خدا کی خوشنودی چاہتے ہو وہ درود میں خدا کی خوشنودی مضمر اور پوشیدہ ہے. مزید فرمایا وہ زکاتن لاعمالکم, تمہارے اعمال کی بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور ہونے کے جو سبب ہے وہ درود ہے. ایک اور روایت میں حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے درود کی اہمیت اور درود کے آثار اور درود کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے, فرمایا جب کوئی مومن محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے پر جو ہے وہ درود بھیجتا ہے. جب خدا اس بندے پر جو آل محمد پر درود بھیج رہا ہے, اس پر خدا جب درود بھیجتا ہے تو 1000 ملائکہ اس بندے پر درود بھیجتا ہے. اور جب 1000 ملائکہ اور پروردگار عالم جس اس درود بھیجنے والے پر جب درود بھیجتا ہے تو امام صادق نے فرمایا کہ کائنات کے ہر شے اس شخص پر درود بھیجتا ہے جس پر خدا نے درود بھیجا ہے, جس پر ملائکہ نے درود بھیجا ہے. لہذا اس روایت کا نتیجہ یہ ہے وہ شخص جو آل محمد پر درود بھیجتا ہے اس پر خدا بھی درود بھیجتا ہے, اس پر فرشتے بھی درود بھیجتا ہے, اور کائنات کے ہر شے اور ہر چیز اس شخص پر درود بھیج رہا ہوتا ہے جس پر جو آل محمد پر درود بھیجتا ہے. اس روایت کو جناب یعقوب کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452 پر نقل کیا ہے. اصول کافی کی یہ معتبر اور مستند روایت ہے. ابی بصیر جو کہ امام صادق کے بزرگ ترین صحابیوں میں سے ہے, ابی بصیر نے اس روایت کو امام صادق سے نقل کیا ہے. مولا نے فرمایا قال الصادق علیہ السلام اذا ذکر النبی فاکثروا الصلاۃ علیہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام صادق نے فرمایا جب بھی پیغمبر کا نام آئے تو پیغمبر پر کثرت سے درود بھیجا کرو, بہت زیادہ پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر درود بھیجتے رہو. فاکثروا الصلوات علیہ, بہت زیادہ پیغمبر پر درود بھیجا کرو. کیوں؟ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا برکت کیا ہے؟ پھر مولانا نے اس کے اثر کو بیان کیا، اس کا فائدہ یہ ہے، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِي صَلَاةً وَاحِدَةً صلى الله عليه الف صلاه في الف صف من الملائکہ، وہ شخص جو آل محمد پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر 1000 بار درود بھیجتا ہے، جو ایک مرتبہ درود پڑے آل محمد پر، پیغمبر پر، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، وہ بھی 1000 فرشتوں کی صف میں پروردگار عالم درود بھیجتا ہے۔ جب خدا درود بھیجتا ہے تو 1000 صف فرشتے جو ہے وہ اس شخص پر درود بھیجتا ہے۔ مولا نے فرمایا وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهِ إِلَّا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ فَلَمْ يُرْغَبْ فِي هَذَا فَهُوَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ۔ مولا نے فرمایا جب خدا اس بندے پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور 1000 صف جو فرشتوں کا ہے وہ سب کے سب اس مومن پر جب درود بھیجتا ہے تو خدا کی درود کی وجہ سے، فرشتوں کی درود کی وجہ سے، کائنات کے ہر شے اس درود بھیجنے والے پر درود بھیجتا ہے۔ فلم یرغب فی ھذا، اس سے روگردانی نہیں کرے گا مگر وہ جو جاہل ہو، قد بری اللہ منہ ورسولہ واہل بیتہ، اور مگر وہ کہ جو خدا سے دور ہو، خدا نے جس سے دوری اختیار کیا ہو، رسول نے جس سے دوری اختیار کیا ہو، وہ اس صلوات سے غافل رہیں گے اور صلوات نہیں بھیجیں گے۔ اصول کافی میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493 پر یہ روایت موجود ہے۔ قال الصادق علیہ السلام من قال رب صلی علی محمد و آل محمد 100 مرة قضیت له 100 حاجہ 30 للدنیا والباقی للآخرہ۔ صادق علی محمد نے ارشاد فرمایا من قال، وہ شخص جو یہ درود پڑھے رب صلی علی محمد و آل محمد 100 مرة، 1 مرتبہ وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے، یوں اس طریقے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا یوں کہے رب صلی علی محمد و آل محمد، اس طریقے سے اگر 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے تو اس کا اثر یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے، قضیت لہو 100 حاجہ، اس شخص کی 100 حاجتوں کو برآوردہ کی جاتی ہے، 100 جو اس کی تمنائیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کو پوری کی جاتی ہے۔ 30 للدنیا، ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کے لیے، والباقی للآخرتی، اور باقی جو حاجتیں ہیں وہ آخرت کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت کی حاجتیں خدا برآوردہ کرتا ہے اس شخص کی جس نے آل محمد پر 100 مرتبہ درود پڑھا ہے۔ صریح اس روایت میں ذکر ہوا دنیا کی حاجتیں بھی خدا برآوردہ کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے اس درود کی طفیل، اور آخرت کی بھی جو حاجتیں ہوگی وہ خدا عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی کامیابی کا حصول، آخرت کی کامیابی کا حصول، دنیاوی جو حاجتیں ہیں اس کی پانے کا طریقہ اور راستہ، اور آخرت کی کامیابی اور حاجتوں کو پانے کا طریقہ وہ آل محمد پر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑھنا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، اس روایت کو بھی اصول کافی میں تحریر کیا گیا ہے اور اسی باب میں جو ابھی آپ کے حمل میں بیان کیا۔ مولا امام صادق نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کو ترازو میں رکھے جائیں گے، اور ایک طرف انسان کی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، اور دوسری طرف پوری زندگی بھر جو اس نے عبادتیں کی ہے، نیکیاں کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا ہے۔ صادق آل محمد کا ارشاد گرامی ہے سب سے زیادہ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں جو عمل سنگینی کا سبب بنتا ہے، جو سب سے زیادہ وزنی ہے اور سنگین ہے، وہ آل محمد پر پڑھی جانے والے درود ہے۔ جب اس کی درود کو نیکی کے پلڑے میں جب رکھا جاتا ہے تو اس کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے، نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ وزنی عمل، سنگین عمل نیکیوں میں سے، عبادات میں سے، وہ محمد و آل محمد پر پڑھی جانے والی درود ہے اور صلوات ہے۔ یعنی درود کا اثر یہ ہے کہ انسان کی اخروی جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار نیکیوں کا پلڑے کا وزنی ہونے پر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی صریح آیت ہے فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ،
وہ انسان جس کا نیکیوں کو پلڑا باری ہو وزنی ہو وہ خوشحال زندگی اس کو ملتی ہے، وہ کامیاب ہے. اس کے مقابل میں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، اور وہ شخص جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ سنگین و وزنی ہو جائے، وہ شخص بدبخت اور بد نصیب ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے، سنگین ہو جائے؟ حضرت صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ راستہ ہمیں دکھایا ہے. اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیکیوں کا پلڑا سنگین ہو جائے، نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ انتہائی وزین ہو جائے، ثقیل ہو جائے، تو تم کثرت سے آل محمد پر درود پڑھو. اس لیے کہ آل محمد کی درود کا یہ عظیم اثر ہے، وہ مومن کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے قیامت کے دن اس کو وزنی بنا دیتی ہے یہ صلوات اور یہ درود. لہذا کثرت کے ساتھ آل محمد پر درود پڑھو گے تو جب تمہارا درود نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے تو وہ بھاری ہوگی، اسی وجہ سے تمہارے لیے کامیابی اور خوشبختی حاصل ہوگی. دیکھیں اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عن محمد ابن مسلم عن الصادق علیہ السلام، حضرت محمد ابن مسلم جو کہ مولا کے بزرگ صحابیوں میں سے ہے، امام صادق سے روایت کو نقل فرمایا ہے، قال ما فی المیزان شیء اسقل من الصلاۃ علی محمد و آل محمد. حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، ما فی المیزان شیء، قیامت کے دن میزان میں، نامہ اعمال میں، اس وزن پلڑے میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عبادت کوئی عمل نہیں ہے اسقل، جو بہت زیادہ ثقیل ہو، بہت زیادہ وزنی ہو، من الصلاۃ علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پر پڑھی جانے والی درود سے زیادہ کوئی عمل سنگین نہیں ہے. یعنی عبادات کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں سب سے زیادہ جو سنگین اور انتہائی ثقیل عمل ہے وہ درود شریف ہے. پھر مولا نے فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلْ لَتُوزَعُ أَعْمَالُهُ فِي الْمِيزَانِ فَتَمِيلُ بِهِ فَيُخْرَجُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَيَزَعُهَا فِي مِيزَانِهِ فَيُرْجَعَ. جب مومن کی نامہ اعمال کو قیامت کے دن تولا جاتا ہے تو اس کی نامہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، برائیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اب یقیناً برائیوں کا پلڑے کا جھک جانا بدبختی کی علامت ہے، جہنم میں جانے کی علامت ہے، اس وقت گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے. ایسے میں پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس کی درود کو لے کے آؤ، اس کی صلوات کو لے کے آؤ. جو زندگی بھر یہ پڑھتا رہا، آل محمد پر درود بھیجتا رہا، اس کی درود کو لایا جائے. پھر درود کو لایا جاتا ہے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جاتا ہے. جیسے ہی درود کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جاتا ہے، اس کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا سنگین ہو جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے، اور یہ آدمی نجات پاتا ہے اور خوشبخت ہو جاتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ دنیا والوں نے آل محمد پر درود بھیجنے کے بجائے، ان ہستیوں کی تعظیم و احترام کرنے کے بجائے بہت سارے مظالم ڈائے گئے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو آل محمد پر نہیں ڈایا گیا ہو. آل محمد میں سے ہر ایک، خود امام صادق کا فرمان ہے، ما منا الا مقتول مسموم او مقتول، کہ ہم میں سے ہر ایک یا تو سم میں جفا زہر کے ذریعے سے شہید ہوئے ہیں، دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے، یا تلوار کے ذریعے سے ہمیں شہید کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے معصومین میں سے ہر ایک شہادت کے ذریعے سے دنیا سے چلے گئے اور امت نے ان کو شہید کیا، لیکن کربلا والے سب سے زیادہ مظلوم ہے. اور انہی میں سے ایک ایسی ذات بھی ہے جو باپ کے غم میں روتی رہی، مولا امام حسین کی شہادت کے بعد اسارت کے تمام مصائب جھیلے اور تمام مصائب و آلام میں اس قدر جناب سکینہ گر گئی، ہمیشہ روتی رہی، اور شام کے زندان میں، خرابۂ شام میں ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، اور جناب زینب سے کہتی ہے، اے میری پھوپھی، ہمیں کب اس زندان سے نجات ملے گی، کب ہم مدینے کو پلٹ کے جائیں گے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا بیوی کو بہلانے کے لیے کہتی ہے، بابا سفر پہ گئے ہوئے ہیں، بابا آئیں گے اور ہمیں نجات ملے گی اور یہاں سے رہائی ملے گی اور ہم مدینے پلٹ کے جائیں گے. سب سے زیادہ بیتاب مدینہ جانے کے لیے جناب سکینہ ہے، مگر سب کو رہائی ملی، یہ بیٹی زندان شام میں ہمیشہ کے لیے سو گئی. مقاتل میں لکھا گیا ہے، جب جناب سکینہ ہمیشہ بابا کو یاد کر کے روتی تھی، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا، اور ایک مرتبہ بابا کو یاد کرتی ہوئی روتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، میرے بابا ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تو میرے پاس آنے والی ہے لیکن میرے بابا میرے پاس نہیں ہے۔ عزادارو، جب جناب سکینہ نے بہت زیادہ گریا کی، رونے کی آواز قصر یزید تک جب پہنچے تو یزید ملعون نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو خرابہ شام میں بھیجا جائے۔ عزادارو، حسین کا سر تشت میں رکھ کر خرابہ شام میں لایا گیا، اور جب مظلوم کربلا کا سر پہنچے، جناب زینب اٹھی اور حضرت سجاد اٹھے مولا کے استقبال کے لیے، حضرت سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے دامن سے لگایا اور کہنے لگی، یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، یا ابتا من الذی اخذبک، یا ابتا من الذی قطع وردیک، اے میرے بابا کس نے مجھے بچپنے میں یتیم بنا دیا ہے، وہ کون ہے جس نے تیرے رگوں کو کاٹ دیا ہے، وہ کون ہے جس نے تیرے داڑھی کو خون سے رنگین کیا ہے، یا ابتا لیتنی توسطت التراب ولم اراک مخزبا، اے میرے بابا اے کاش کہ میں اسی مٹی میں اسی زمین میں میں چلی جاتی اور تجھے اس حال میں میں نہ دیکھتی۔ میرے بابا تیرے شہادت کے بعد میرے رخسار پر تماچے لگائے گئے، میرے در چھینے گئے، ایک مرتبہ یہ صدا خاموش ہو گئی، جناب سکینہ کی رونے کی آواز بند ہو گئی، جناب زینب جب قریب آ کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، جناب سکینہ دم توڑ چکی ہے اور روح پرواز کر چکی ہے عالم غربت میں، زندان شام میں سکینہ حسین کی امانت دنیا سے چلی گئی ہے۔ عزادارو، نہ جانے امام سجاد پر کیا گزری، بہن کی شہادت عالم غربت میں کس طریقے سے مولا نے غسل دیا ہے، کس طریقے سے مولا نے زندان شام میں بہن کو دفنایا ہے، کس طریقے سے میرے مولا نے کفن دی۔ امام سجاد کے لیے کربلا کا غم تازہ ہوئے، میرے مولا کی مجبوری ہے۔ عزادارو، زندان شام میں حسین کی یادگار کو دفنایا گیا، حقیقت میں سکینہ نے زندان شام پر قبضہ کیا اور کربلا کو فتح کر کے حسین کو بتایا، میرے بابا تو نے اور علی اصغر نے اگر کربلا کو فتح کیا ہے تو میں نے شام کو فتح کر لیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدایا پروردگار، تجھے واسطہ آل محمد کا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں ان کے پر اصحاب و انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔